بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج بروز جمعرات 13 جماد الثاني 1436 میں عقیدہ طحیو کے شرح کا درس جاری ہے، اور امام ابو جعفر الطحاوی الازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وفی دعاء الاحیاء وصدقاتهم منفعۃ للاموات، زندوں کے دعا کرنے سے اور صدقہ کرنے سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے. آج کے نشست میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں. کیا زندہ لوگ مردہ لوگوں کے لیے کوئی عمل یا کوئی خیر یا کوئی نفع کا عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی. اور اگرچہ اس موضوع کا تعلق بنیادی طور پر عقیدے سے نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے، لیکن اس کو عقیدے میں شامل کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے بعض غلط فہمیاں ان کا بھی ازالہ کرتے ہیں انشاءاللہ. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: ھذہ مسئلۃ فقہیہ، یہ فقہی مسئلہ ہے، ولا تعلق بالعقیدہ، لیکن اس کا تعلق عقیدے سے ہے. لیکن وجہ بیان نہیں کی، اور شیخ صالح آل شیخ نے اس شرح کی شرح کرتے ہوئے ایک دو بات انہوں نے بیان کی ہے. ان میں سے فرماتے ہیں، یعنی مختصراً، کہ اس مسئلے کو عقیدے میں کیوں شامل کیا کر دیا گیا. نمبر ایک، اہل بدعت جو منکر ہیں کلی طور پر اس مسئلے کو، ان کا رد کرنا مقصود ہے، اور اہل بدعت کا رد بھی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اہل بدعت کا رد عقیدے کے مسائل میں سے ہے. تو سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ اہل بدعت، جیسے کہ معتزلہ ہیں، جیسے آگے بیان بھی ہوگا، انہوں نے مکمل طور پر انکار کیا کہ زندہ مردے کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے، دعا بھی نہیں، استغفار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مطلقاً. اور یہ اہل بدعت کا قول ہے، اور اہل بدعت کا رد کرنا مقصود، اس لیے اس مسئلے کو عقیدے کے اصول میں شامل کیا گیا ہے. دوسری وجہ، رسول جماعت کے طریقے کو بیان کرنا کہ وہ دلیل اور استدلال کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا دلیل کہاں سے لینا ہے اور کس طریقے سے دلیل پہ عمل کرنا ہے، ان کا منہج کیا ہے دلیل اور استدلال میں، یہ بیان کرنا مقصود ہے. کیونکہ رسول جماعت کا اجماع ہے کہ زندہ شخص مردے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اب اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، جیسے آگے بیان کروں گا میں، لیکن اس پہ اجماع ہے کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے. اب تفصیل کیا ہے، کس چیز میں سے فائدہ پہنچتا ہے، کس چیز سے نہیں پہنچتا، اس پہ اختلاف ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ اہل بدعت کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ اہل سنت کی مخالفت کرنا، کہ اہل سنت کے اصولوں کی مخالفت کرنا. تو یہ بھی یہاں پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ تک پتہ چلے کہ بدعتوں کو دیکھیں، عجب بات دیکھیں، جہاں پر اجماع ہے اہل سنت کا، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی مخالفت وہ ضرور کریں گے. عجب بات دیکھیں آپ. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مردوں کو زندوں سے فائدہ ہو سکتا ہے. دلیل یہ حدیث ہے، اذا مات ابن آدم، اگر آدم کی اولاد مر جائے، انقطع عمله الا من ثلاث، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، یعنی مرنے والے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. منقطع یعنی دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب دنیا کا عمل اسے کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، دنیا چھوڑ کے عمل بھی چھوڑ دیا، بات ختم ہے. اب اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو گیا ہے. جب تک سانس چل رہی عمل کر رہے ہیں، جب سانس بند ہو گئی مر گئے تو عمل بھی ختم ہو گیا. इसलिए वल्लाही ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक एक लम्हे में हम अमल कर सकते हैं, अपने रब की नज़दीकी हासिल कर सकते हैं। मर गए, अब अमल का दरवाज़ा बंद हो गया है। इल्ला मिन सला, सिवाय तीन रास्ते अभी बाकी हैं। मरने के बाद भी अमल का फ़ायदा हो सकता है मरने वाले के लिए। सदक़तिन जारिया, नंबर एक सदक़ा जारिया, अव इल्म युन्तफ़ु बिही, या ऐसा इल्म नफ़ा बख्श इल्म जिसे फ़ायदा हासिल किया जाए। नंबर तीन अव्वलदुन, अव्वलदिन सालिह यदउ लहु, या सालिह नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। रवाह मुस्लिम, सही मुस्लिम ने सही मुस्लिम हदीस मौजूद है। शेख सफर फल अब्दु यंकतु अमलु बिमौतिही, बंदे का मौत से अमल मुनक़ति हो जाता है, ला तअल्लुक हो जाती है अमल से। इल्ला मा तसबब फी बक़ाय बाद मौत, सिवाय उन चीज़ों के जो उसके लिए फ़ायदा मंद रहती है मरने के बाद, जिसमें वो खुद सबब रहा है, उन अमाल का सब खुद वो सबब और ज़रिया रहा है। मिसाल मिस्र सदक़तिल जारिया, जैसे कि सदक़ा जारिया है, सदक़ा सदक़ा जारिया लंबे अरसे तक जिसका अमल जारी रहे और फ़ायदा जारी रहे। यानी एक सदक़ा आप मिस्कीन को खाना खिला देते, मिस्कीन ने खाना खाया ख़त्म हो गया, उसका अजर कितना मिलेगा? जितना आपने मिस्कीन को खाना खिलाया। किसी ने मस्जिद बनाई है, उसका असर जब तक, उसका सवाब जब तक मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब ही उस वक्त तक रहेगा। किसी ने पानी का कुआं खुदवाया है, जब तक लोग मुसलमान उस पानी से कुएं से पानी पीते रहेंगे तो उसको मरने के बाद भी उसका अजर मिलता रहेगा। तो इसे कहते हैं सदक़तुन जारिया। जैसा फरमाते कवक़ फ़ी मस्जिद व मदरसा युदरसुफ़ी है, या युदरसुफ़ी है, जैसे कि मस्जिद को वक्फ़ करना या ऐसे स्कूल को वक्फ़ करना जिसमें तालीम दी जाती हो। फ़मादाम नफ़उहा फ़अजरुहा यजरी मादाम हाज़ा वक्फ़ युन्तफ़ु बिह, जब तक उसका नफ़ा बाकी रहता है, उसका अजर बाकी रहता है, जब तक कि उस वक्फ़ से फ़ायदा उठाया जाता है। या इल्म अव इल्म से मुराद जैसा फरमाते हैं सालिह हफ़िज़हुल्लाह, फरमाते हैं कि उसने खुद फ़िक़्ह या अक़ीदा का दर्स हासिल किया, इल्म हासिल किया, फिर उसने दूसरों को पढ़ाया है और उसके शागिर्द बन गए हैं, फिर उसको इस तालीम का अजर भी मिलेगा जो उसने लोगों को दी है। और ये जो स्टूडेंट हैं जिस चीज़ को उसने तालीम दी, ये उसके उसके लिए आगे फिर इल्म नाफ़े बनते रहेंगे। एक यह तरीका है इल्म उन्तफ़ा बिही का, यानी आप अगर किसी शख्स को नसीहत करते हैं और वह शख्स राह रास्त पर आ जाता है, अब वो शख्स जहाँ पर जब अपने दोस्तों को घर वालों को आगे नसीहत करते हैं वो भी रहरास पे आ जाते हैं, तो हकीकतन उसका अजर व सवाब सब का किसे मिलेगा? पहले शख्स मिलेगा जिसने उनको नसीहत की है। सुभान अल्लाह। तो एक यह तरीका इल्म नाफ़े का। दूसरा अव अल्लफ़ कुतुबन यन्तफ़ु अन्नास या तन्फ़ु अन्नास, या ऐसी किताबें उसने तसनीफ़ की हैं जिससे जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अब आलिम है, तालिब इल्म है, उसके दुरूस भी हैं, वो किताबें भी या कुछ और भी आर्टिकल्स लिखता है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो मरने के बाद भी जब तक लोग उसे पढ़ रहे, उसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, मरने के बाद भी उसे उसका फ़ायदा होता रहेगा। फ़जरी अजरहू वहादम इल्म लदी अल्लाम, ये उस इल्म में से जो उसने तालीम दी है। तो दोनों देखें, कुआँ भी खुद उसने खुदवाया पानी के लिए, मस्जिद भी उसने खुद बनाई है अपनी ज़िंदगी में, इल्म भी उसने खुद हासिल किया और आगे उसकी तालीम दी है अपनी ज़िंदगी में, किताबें भी खुद लिखी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना? तो ये अपना कसब है कि नहीं, अपना अमल है, खुद सबब बने हैं। अच्छा, अव्वल दिन सालिह यदउ लहु, नेक और सालिह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। फ़हु तज़व्वजा मिन अजल इफ़ाफ़ नफ़सिही, शायद उसने की है कि नहीं, और अपने नफ्स को, अपने आप को हराम से बचाया है। वह तलब लिज़ुर्रियत सालिहा, हम शादी क्यों करते हैं? हराम से बचने के लिए और नेक सालिह औलाद के लिए, ज़ुर्रियत के लिए। फ़जाहु वलदुन सालिह, तो उसे नेक सालिह औलाद अल्लाह ताला अता फरमाई है। वहादा मिम्मा तसब्बब फीही, अब खुद सबब बना कि नहीं नेक सालिह औलाद का। क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ने अत्यब मा अकलतुम मिन कस्बिकुम, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा चीज़ वो है जो तुम खाते हो अपने कस्ब से, अपने हाथों की कमाई से, ये सबसे ज़्यादा पाक चीज़ है, यानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। وہ ان اولاد کم من کسب کم، اور تمہاری اولاد تمہارے قسم میں سے، یعنی جو اولاد کی کمائی ہے وہ بھی تمہارے قسم میں سے ہے. سبحان اللہ. فَإِن كَانَ صَالِحًا يَدْعُو لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اگر نیک اور صالح اولاد ہے تو دعا کرے گی کہ اپنے والدین کے، اپنے والد کے مرنے کے بعد، یعنی یہ باپ اور ماں دونوں کے لیے ہے، ولد صالح يدعو له، فإن دعاه يصل إليه، تو پھر اس کی دعا اس مرنے والے کے لیے پہنچتی ہے. وهذا من عمله الذي تسبب فيه فينفعه عمل غيره، اور یہ عمل جو ہے یعنی بیٹے کی دعا یا بیٹی کی دعا، ولد بیٹا بیٹی دونوں کو کہتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس دعا، دعا عمل ہے، اس عمل کا نفع مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے ان زندہ لوگوں سے، یعنی اس کی اولاد سے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں مرنے کے بعد. وغیرہ هذه المسئلہ محل خلاف، اور اس مسئلہ کے علاوہ محل خلاف ہے، یعنی یہ تین چیزوں پر تو اب اتفاق ہو گیا ہے حدیث کی وجہ سے نہیں. اب آگے میں کچھ اختلاف بتاتا ہوں، اس سے پہلے قاعدہ یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی مرنے والے کو زندہ سے کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا، کسی مرنے والے کو، کسی زندہ شخص سے کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا سوائے اس چیز کی جس کی دلیل موجود ہے. اگر دلیل موجود ہے اب یہ چیز فائدہ مند ہے مرنے والے کے لیے، کسی زندہ سے. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں پہنچ سکتا. واضح ہے؟ اب آگے چلیں. ٹھیک ہے. وغیرہ هذه المسألة محل خلاف، اس کے علاوہ جو ہے اس پہ اختلاف ہے. قال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان صرف اتنا ہی چیز ہے جو اس نے خود کمائی ہے، اس نے خود سعی کی ہے، جو انسان نے سعی کی ہے اس کا ہی بدلہ اسے ملے گا، یعنی جس کی سعی اس نے نہیں کی اس کا بدلہ، اس کا اجر یا اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا. جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، جو نہیں کیا ہے تو کسی اور کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، صرف جو اس نے کیا ہے، سعی کی ہے، وہی اسے ملے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں، کچھ نہیں ملے گا. النجم آیت نمبر 39. منطوق الآیت، اس آیت کا منطوق کیا ہے؟ اَنَّ عَمَلَ الْإِنسَانَ يَنْفَعُ غَيْرَهُ، ہر انسان کا عمل کسی اور کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، صرف اپنے لیے ہے نا. لا ينفع غيره، یہ منطوق الآیہ ہے. الا ما تسبب فيه، سوائے اس کے جس کے وہ خود سبب بنے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے تین چیزیں خود سبب بنا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے. فاخذ طائفه من العلماء بهذه الايه، اور بعض علماء نے اس آیت سے یہ مراد کیا، وقال لا ينفع الا عمله مطلقا، کہ صرف اس کو اپنا عمل ہی فائدہ مند ہو اس کے لیے ہوگا. لیکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر باشياء تنفع الميت من عمل غيره، لیکن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خبر دی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو میت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کسی اور کے عمل سے، کسی زندہ کے عمل سے، جو عمل اس نے نہیں کیے ہیں. مثل الدعاء والاستغفار، جیسا کہ دعا اور استغفار ہے. اب میت کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا مغفرت کرنا، استغفار کرنا، فائدہ ہوتا ہے کہ میت کے لیے ہوتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں دلیل آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو مغفرت فرما جو ہم سے سبقت حاصل کر گئے ایمان میں. اپنی دعا بھی ہے اور اپنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ اور سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واستغفر لذنبك، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد عورتوں کے لیے بھی دعا مغفرت کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا يشمل الاموات ايضا، زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے، یعنی مردوں کو بھی شامل ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم امر المسلمین اذا دفنوا اخاهم ان يقفوا على قبره، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے سوام بھائی کو دفن کر لیں، مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیں، ان یستغفر له ویسأله التثبیت، کہ اس کے لیے دعا مغفرت کریں اور ثابت قدمی کی دعا کریں. یہ مسنون ہے، سنت ہے، جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، غسل اور کفر کے بعد، نماز جنازہ کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. پھر جب دفن سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب یہ دعا کون سی؟ ابھی تو دعا کر چکے ہیں، ماجرا سے دعا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ثابت قدمی کی دعا ہے. اور یہ اگر حدیث نہ ہوتی تو عمل نہ کیا جاتا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے اس لیے اب عمل کرتے ہیں. تو دلیل ہے, دلیل نور ہے, تو اس روشنی اس دلیل کی وجہ سے ہم یہ عمل کرتے ہیں. نہیں اجماعی دعا نہیں, ہر بندہ اپنی انفرادی دعا ہے, کیونکہ یہاں پر اس سے لو تثبیت اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس امر کو واضح کرتا ہے. کہیں سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کو باقی صحابہ نے آمین کہی ہو, نہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد صحابہ کرام نے ایسے کیا ہو کہ ایک شخص دعا کر باقی آمین کہے, جس کے بعض لوگ کرتے ہیں. غلط ہے, بدعت ہے. یعنی حدیث میں عمل کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے. ہر بندہ خود ہاتھ اٹھائے اور رخ قبلے کی طرف کرنا افضل ہے یہاں پہ, اور اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے نام لے لے اس بھائی کو ثابت قدمی عطا فرما, کیونکہ یہ وقت ہے فرشتوں کے سوال کرنے کا. اس لیے حکمت بھی یہی ہے کہ اس وقت اس کے لیے دعا کی جائے. جیسا فرماتے کذلک الصدقہ تنفع المیت, صدقہ بھی میت کو نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے. اس کی دلیل, جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم واخبره بان امه ماتت, ایک شخص ایک صحابی آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری ماں وفات پا گئی, مر گئی ہے. ولو تکلمت لتصدقت, اگر وہ بات کرتی, بات کرنے کا موقع ملتا مرنے سے پہلے, تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی صدقہ اللہ تعالیٰ راس میں دے دیتی. افأتصدق عنها, کیا میں اس کی طرف صدقہ دے دوں؟ قال نعم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں آپ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دے دو. اور یہ متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. جی کیا دینا؟ اس میں دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا, وہ دیا تھا. صدقے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں, صدقے میں عام ہے کوئی بھی صدقہ ہو, پیسے بھی دے سکتے ہیں, کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کچھ بھی دے سکتے ہیں. کذلک الحج ينفع غيره, اور حج بھی نفع پہنچاتا ہے, یا حج کا نفع پہنچتا ہے میت کو. یعنی زندہ شخص اگر حج کرتا ہے کسی میت کی طرف سے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اس کی دلیل, کما جاءت به الادلہ, ایک زیادہ دلیل ہے. کما فی حدیث شبرما, جیسا کہ شبرما کی معروف حدیث, شبرما شخص کا نام ہے. قال علیہ الصلاۃ والسلام حج عن نفسک ثم حج عن شبرما. اپنے ایک شخص نے کہا لبیک عن شبرما, حجت وداع کے موقع پر ایک شخص کو سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نیت کرتے ہوئے, تلبیہ پڑھتے ہوئے, لبیک عن شبرما, میں اے اللہ تعالیٰ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں حج کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا, کیا حججت عن نفسک, کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ تو شخص نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج عن نفسک, اپنا حج کر لو, ثم حج عن شبرما, پھر بعد میں شبرما کی طرف سے حج کر لو. اور ایک روایت میں ہے کہ کون ہے شبرما, کہتے ہیں میرا بھائی ہے, یعنی مسلمان بھائی ہے. تو لازمی نہیں کہ سگا بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو یا بھائی, کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کے لیے اس کے مرنے کے بعد حج کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اگلے حدیث میں جیسا فرماتے ہیں فہذا عمل للغیر ينفع المیت, اور یہ کسی اور کا عمل ہے جو میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. کذلک, دوسری دلیل, لما جاءت امراۃ تسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت آئی اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عن الحج عن امها, کہ اپنی ماں کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہیں. انها ادرکتها فریضۃ الحج ولم تحج, کہ حج فرض ہو چکا تھا لیکن حج وہ نہ کر سکی. افأحج عنها, کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم حج عن امي, جی ہاں آپ اپنی ماں کے طرف سے حج کر لیں. اور یہ بھی اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اس عورت کی حدیث ہے جو عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا والد جو ہے وہ سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا, کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں حج کر سکتی ہیں, لیکن اس میں کیونکہ زندہ سواری پہ سوار نہیں کر سکتا تھا, تو اس میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے لیکن وہ حج عمرہ کرنے کے قابل نہیں ہے, نہیں کر سکتا, یعنی بڑھاپے کی شدت ہے یا کوئی ایسی موذی مرض ہے جس سے اسے شفا ملنا ممکن نہ ہو ظاہراً، وہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے، لیکن ظاہراً ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ مریض جو ہے اس کے ٹھیک ہونا لگ رہی نہ کہ ٹھیک ہو جائے، یا اسے شفا مل جائے، اللہ علم. لیکن کیا ایسے شخص کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں کیا جا سکتا ہے. وہ اس سے بخاری کی یہ روایت ہے. ابو داؤد میں ایک روایت میں آیا ہے آپ حج کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں، سنن میں یہ روایت موجود ہے. تو حج عمرہ بھی اس لیے اس میں شامل ہو گئے. شصف فرماتے فتكون هذه الاشياء، اب یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں ساری کے ساری جو میت کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچا سکتی ہیں. الدعاء والاستغفار نمبر ایک، والصدقہ یہ نمبر دو، والحج نمبر تین، والعمرہ نمبر چار. تكون نافعة للميت، یہ میت کے نفع بخش ہوتی ہیں. من عمل غیره، جو کسی اور کے عمل سے انہیں فائدہ ملتا ہے. فتكون مخصصة للآية، اب یہ اس آیت کریمہ کی تخصیص کرنے والی ہیں احادیث. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، جو آیت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کو صرف اس کا کیا ہی کہ اس کا بدلہ ملے گا، یعنی کسی اور کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے اپنے عمل کے. یہ قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ آیت اپنی جگہ پر حق ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن کیونکہ حدیث بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما ينطق عنه إنه إلا وحي يوحى، دونوں میں تضاد ہے، کیا ٹکراؤ ہے؟ نہیں ٹکراؤ، یہ عام ہے اور حدیث خاص ہے. یعنی اصولاً یہی بات یہ آیت کریمہ میں ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا قاعدہ کیا ہے کہ زندہ جو ہے وہ مردے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یا مردے کو زندہ سے کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا سوائے اس چیز جس کی دلیل ہو. اب دلیل ہمیں مل گئی حدیث سے، اب یہ حدیث جو ہے اس آیت کو تخصیص کرنے والی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اب مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد فائدہ مند ہوتی ہیں. جیسا فرماتے ہیں وغلط طائفۃ فی ھذا، اور ایک گروہ نے یعنی بعض لوگوں نے اس مسئلے میں غلو سے کام لیا. وقالت، انہوں نے یہ کہا ینفع المیت کل شیء، کہ میت کو ہر چیز پہنچتی ہے، ہر چیز کا نفع پہنچتا ہے زندوں سے. من عمل غیره، ان کے علاوہ کسی اور کے عمل سے. فاستأجرون المقرئین، پھر وہ کرائے پہ قاری لے لیتے ہیں. یقرؤون للمیت، جو میت کے لیے قرآن خوانی کرتے رہتے ہیں. فمثل هذا العمل لا ينفع المیت ولا الحی، اللہ اکبر، تو یہ عمل نہ تو میت کے لیے فائدہ مند نہ زندہ کے لیے فائدہ مند ہے. کیوں بھائی؟ زندہ تو پڑھ رہے ہیں، وہ کیا فائدہ مند نہیں ہے؟ نافرمانی کر رہے ہیں اور سنت ثابت نہیں، اور وہ تو ہو گیا بھی، وہ اور بھی مسئلہ ہے. کیا کہا شیخ صاحب نے؟ وہ تو پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، سبحان اللہ، یعنی بدعت بھی ہے اور اس میں اخلاص بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. لأن القاری اخذ على قراءته اجرة، کیونکہ قاری تو اپنی اجرت لے لیے اپنے پڑھنے کی قراءت کی. فليس له ثواب. ومن ناحية ثانية ان هذا الامر مبتدع، دوسری طرف سے یہ بات بدعت بھی ہے. ليس عليه دليل، کسی کوئی دلیل نہیں. سبحان الله وسبحان الله، لو جعل الاجر، لو جعل الاجره التي يعطيها المقرئ صدقه، اللہ اکبر، عن المیت صار تابعا للسنة وانفع المیت. اگر یہ پیسے جو اجرت ان قاریوں کو دے رہا ہے، اگر یہ میت کی طرف سے صدقے میں دے دیتا تو میت کو فائدہ تو پہنچتا. یہ دیکھیں سنت کا نور، دیکھیں آپ کہ سنت پہ عمل کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور پیسہ بھی صحیح جگہ پہ لگتا ہے اور اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. اب زندہ کے لیے بھی اجر ہے، مرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے. اما على وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي، اور بدعت کی صورت میں جو بدعت پہ عمل کیا ہے اس طریقے سے، بدعت کے طریقے سے، نہ تو میت کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی زندہ کو فائدہ ہوگا. وہذا نتیجہ ترک السنہ، اور یہ کسی کی سزا ہے، سنت کو ترک کرنے کی سزا ہے. جی ہاں، اس لیے میں دیکھوں شیخ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کہ انہوں نے فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے شارح کی بات کی ہے، تو میں نے کہا شرح ابن عز حنفی سے بات کروں گا. ٹائم کتنا ہوا؟ 10:50 ہو گئے. اچھا، میں صرف اشارات دے دیتا ہوں، کیونکہ ابن عز حنفی رحمۃ اللہ نے تقریباً 10 مسئلے پہ بات کی ہے. نہیں، ابھی تو 10 میں نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، اگر کرتا ہوں ابھی تو میں صرف جو غلطی کی اس کی نشاندہی کر دیں، ورنہ کوئی دلائل پھر ریپیٹ ہو جائیں گے. اور اگر چاہے تو پورے میں جتنی بھی مسئلے 9-10 جتنی بھی ہیں اگلے ہفتے میں تفصیل سے بیان کروں، کیونکہ بعض ایسی چیز جس میں غلط فہمی ہوئی ہے اور ایک دو بڑے خطرناک باتیں بھی ہیں. ठीक है, फिर अलम अलबानी का कौल भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, बल्कि अलम अलबानी कौल भी बयान कर देते हैं। फरमाते हैं नकल अशारह यानी इब्न अबी ज़हनफ़ रहमतुल्लाह अलैहि इत्तिफाक अहले सुन्नत अला ज़ालिक, इस पर सुन्नत जुमात का इत्तिफाक है, यानी दुआ और सदक़ात से फ़ायदा मिलता है, इस पर इत्तिफाक है। ثم ساق الأدلة من كتاب السنة عليه وكتاب السنة دلائل انہوں نے بیان کی ہیں جو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر الا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده، لیکن جب صدقے کی بات آئی تو انہوں نے یہ قید لگائی، کس نے؟ ابن ابی الزحان رحمۃ اللہ علیہ جو شارح الطحاویہ ہے، اس نے قید لگائی کہ صدقہ کا فائدہ میت کو تب پہنچتا ہے صرف اس قید کے ساتھ جب اس کا بیٹا اس کی طرف صدقہ کرتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ملتا۔ وهذا اخص من الدعوه كما لا يخفى، ويه تخصيص هي الدعوه كي وجب، يعني هي بعد درست نہیں ہے۔ وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في احكام الجنائز، احكام الجنائز بما اس کی تفصیل سے بات کی فراجعه اس کا مراجعہ کیا جا سکتا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اور جو دوسرے مسائل کا تعلق اس چیز سے ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور بعض سلف علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن خانے کا ثواب مل جاتا ہے میت کو، بشرط یہ کہ پیسے دے کے نہ ہو، اگر کوئی شخص خود قرآن پڑھتا ہے اور اس کو ثواب دیتا ہے تو اس کو ثواب اس کا ملتا، اجر ملتا ہے۔ اس کی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یعنی یہ بات درست نہیں ہے، ابن تیمیہ کے، ابن القیم کا جو اختیار ہے اس نظر ثانی کا مستحق ہے، اور شیخ اور احمد حنبل بھی ہیں، اسے اور بھی ہیں، لیکن جو شیخ صالح فوزان نے بات کی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ یہی فتویٰ ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ والدین اولاد مر گئی ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، بالکل بالکل۔